بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، جواب سؤال الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيدي أسس أم أس شاكين نشر ونظارية أمنتي وبغوصة مع السرمائية. الشيخ صاحب سؤال كرتين في القرآن في تلاوة في بعد صدق الله العظيم في المنصابت هي والنهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ظاهر بعض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في كونسين مرمي مهية انسين من سعودية كمال مدائمة كالخطوة هي كي صدق الله العظيم كوكرات كايس تستغنى لنا او بيس مدنا استمتع سب جبيت من سرات ختم کریں ہم اس کے بغیر ہماری قیاس ختم نہیں ہوتی اور ہر قارن مسلم جو کہتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کوئی ہم فائل سے پوچھو ہوں اللہ کی بغیر عادت کے کوئی آدمی کسی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اسے بڑا اچھا لگا تو کہے اللہ نے کیا دیا خوب فرمایا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں جو ایک عادت بن گئی ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور پر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں قائم پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں پر کہیں اگر آپ نہ کہیں تو کہے گا صدق اللہ العظیم نہیں نہیں یہ وہی مانا ہے کہ صدق اللہ فکر منت ابراہیم یا اور کوئی چیز ہو یہ چیز جاری نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث مت کرو، اس سے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟
کہیں کہ اولاً تو اہل حدیث سے کوئی ہمارا قرآن اور حدیث کی طرف سے کوئی ہمارا یہ نشان امتیاز نہیں دیا گیا ہے کہ ہمارے یار کو اہل حدیث کہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک ایسا فرقہ جس کے بارے میں معلوم ہو اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کا خصوصی توجہ دیتے ہیں، ائمہ کا احترام کیا کرتے ہیں، اور کل آپ یہ کہنے لگے کہ ہاں بھائی ہم اپنے کو مسلمان بھی نہیں کہتے اس لیے کہ آج یورپ یا دوسری جگہ مسلمان کا ہمانا کیا مان لیا جا رہا ہے، دھاری لیا جا رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے. ہم لوگوں کے اندر جو شبہات ہیں جو شکوک ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ مانا نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہمارے نام کے ساتھ اہل حدیث کو یہ ضروری لگا ہوا ہے کہ ہم اگر اس کا استعمال نہیں تو مسلمان نہیں ہوں گے. وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کہیں اس کو پرہیز کر لیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مستقل اس چیز کو ہم چھوڑ دیں جو چیز ظاہر نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے، کبھی سوال کرتے ہیں اسلام اور احسان نے اس فرق کیا ہے اور ایمان اور احسان نے فرق کیا؟
صحیح بات ہے، اس کی تعریف صحیح ہے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اس کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ ایمان، آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شروع کا بیان فرمائے، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اپنی اور بڑی تقدیر پر ایمان. اسلام کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکاۃ دینا. اور احسان سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر تیرے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ احساس ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے.
گروپ نمبر دو سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ حقیقی ماں اور سوتیلی ماں کے حقوق میں کیا فرق ہے، جبکہ حقیقی ماں کے لیے قرآن میں ہے یعنی آیت سے قدم پر اربوں کا اللہ تعبد اللہ، اگر فرق ہے تو کتنا دلیل سے جواب؟
اصل میں دیکھیے دوستوں کے بھی ماں ہے، وہ ہماری اپنی زبان میں ماں ہے، وہ ماں ہے نہیں، وہ ہمارے اپنی زبان میں ہم اس کو ماں کہتے ہیں. یہ حقیقی معنی ہے جس ماں کی فضائل یا جس ماں کی اہمیت، جس ماں کی خدمت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ماں ہے جو ہماری والدہ ہے جس نے ہمیں جنا ہے. البتہ باپ کی منقوحہ کے حقوق وہ ہوں گے کہ اس کا تعلق یعنی ماں کے حقوق سے کوئی نہیں، اس کا تعلق ماں کے حقوق سے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے والد کی بیوی ہیں، میرے والد کی بیوی ہیں تو نیکی میں یہ بھی داخل ہے کہ والدین کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بولنے سنوں سے کام لیا جائے. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تو اپنا غرب ابھی تیرا باپ جن سے تعلق رکھا ہے، محبت کرتا ہے، ان سے تو احسان کر، تو اس لائن سے ان سے احسان کیا جائے گا، ماں کی حیثیت سے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں.
بھائی مجھے سوال کرتے ہیں، میرے دو طلاق ہو گئے ہیں، کیا میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں؟
بھائی دیکھیے، برائے مہربانی ان سوالات کو طلاق اور کے مسائل کے لیے نہ رکھا جائے، اس لیے کہ طلاق وغیرہ کے مسائل میں بڑی گڑبڑیاں ہوا کرتی ہیں. اصل یہ دیکھیں، صحیح طور پر یہ ہے کہ دو طلاق کے بعد انسان کو رجوع کرنے کا حق حاصل رہا کرتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو تجدید نکاح کی اس کو نکاح کا موقع اسے رہتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن ظاہر بات اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں رہا کرتی ہیں، سوالات رہا کرتے ہیں، لہٰذا پھر کسی جواب کو انتفاع نہ کیا جائے.
اگلا سوال ہے اسی سے متعلق، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مجلس میں چاہے ایک طلاق دیں یا دس طلاق میں ایک ہی شمار ہوگی، چاہے صحیح ہے؟
ظاہر بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کو صحیح مسلم شریف میں ہے، اور تمام کہتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے ہے. ان کا واضح اشارہ اس طرف ہے، واضح بیان ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت بکر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دو سال دور خلافت میں ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا.
اگلا سوال ہے، ساری زبان کرتے ہیں، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے تو پھر حج یا عمرے میں لبیک کا عمرہ یا لبیک کا عمرہ دن متمتع یا دن بھی الحج وغیرہ کہتے ہیں، الفاظ سے نیت کیوں کی جاتی ہے؟ برائے کرم تفصیل دیجیے.
اصل چیز یہ ہے کہ لبیک یہ نیت نہیں ہے، لبیک یہ نیت نہیں ہے، لبیک کا جو سمجھیے کہ موقع اور محل ہے وہ گئے نہیں، وہی موقع اور محل ہے کہ انسان کے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تقدیر کہتا ہے نا، تو تقدیر تحریمہ کے بعد جو اللہ اکبر کا اظہار کرتا ہے، بولا اس کا موقع اور مال دینی کیا ہے؟ لبے. یعنی بولا کہ تقدیر تحریمہ کہہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اب انسان کتنے داخل ہو گیا، نماز میں داخل ہو گیا. تو اب انسان نیت تو کتنے کرا، دل میں کر رہا ہے نیت، دل میں کر رہا ہے، وہ احرام میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس کے علامت کی طور پر وہ کیا کرتا ہے؟ لبے اللہم لبیک پڑھنا شروع کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ ایسے جب ایک تشریف لے آئے اور کہا کہ اپنی امت سے کہیں کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں، فإنها من شعار الحج، اس لیے کہ حج کے نشانے امتیاز. لبیک کا معنی زبان سے نیت کرنا نہیں ہے، نہ نیت کے معنی میں داخل ہے لبیک پڑھنا، تلبیہ پڑھنا.
کتابوں میں تو یہی سب لکھا جاتا ہے کہ نیت کر لیں یہاں،
تو نیت کرے نا اور تربیت کہتے ہیں، نیت کریں اور تربیت پڑھنا شروع کریں، یہ نیت کریں اور تربیت پڑھنا شروع کریں.
یہ بھی تو بار بار سنا دیتا ہے کہ شریعت میں جو ہے نیت صرف زبان سے اگر کسی عمل میں ہے تو حج اور عمرے کی نیت.
نہیں نہیں نہیں، اس سلسلے میں اصل میں ایک ضعیف حدیث آئی ہوئی ہے جس کی بنا کر بعض علماء نے جو اجازت دی ہے، وہ ضعیف ہے کہ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، وہ نیت ہے، لبیک نیت نہیں ہے، میں تلبیہ کی بات کر رہا ہوں.
لبیک
اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں. دیکھیے فرق ہے نیت کرنے میں، ہم نماز کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اب نیت کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی نماز میں داخل نہیں ہوا، اور تلبیہ کب پڑھے گا؟ جبکہ احرام میں داخل ہو جائے گا. تو دونوں کا موقع محل بھی الگ الگ ہے، نیت کا اور تلبیہ کا. زبان سے نیت کرتے ہیں اس لیے کہ آدمی جو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نیت کر کے، یعنی ہاتھ باندھنے سے پہلے اللہ اکبر کہنے پہلے کیا کہتا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز کی. تو اس سے مختلف چیز ہے، تو تلبیہ علامت ہے کہ احرام میں داخل ہو چکا ہے. جس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھے گا، اس بات کی علامت ہے تو نماز میں داخل ہو چکا ہے.
اگلا سال سوال کرتے ہیں کہ صرف کی تاریخ کیا ہے، یعنی صرف کی اکبر و اکبر کا بھی فرق بتا دیں.
نہیں، صرف کی سب سے زیادہ تعریف جو میری نظر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال میں کسی کو شریک کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یعنی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال یعنی تدبیر، دنیا کے نظام کو چلانا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرانے کا نام کیا ہے؟ شرک. شرک اکبر وہ ہے، شرک اکبر وہ ہے کہ جس سے انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے تعظیم کے لیے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا غیر اللہ کو پکارنا ہے, یہ سمجھیے کہ نماز وغیرہ کی جو کیفیت ہے, نماز پڑھنا, غیر اللہ کے لیے روزہ رکھنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صرف اکبر میں. البتہ صرف اصغر یہ کہ جنہیں مخصوص شرعیہ میں صرف کہا گیا ہے لیکن وہ صرف اکبر تک نہیں پہنچے, جیسے تعظیم رکھتا ہے, غیر اللہ کی حکم ہونا, انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے, اللہ کے لیے, لیکن نماز میں دیکھا ہمیں تیری لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی نماز سے اور اچھی طریقے سے لمبی کر دیا, یہ چیزیں صرف اصغر ہیں. صرف اصغر اور اکبر میں فرق یہ ہے کہ صرف اصغر سے انسان مذہب میں داخل رہتا ہے, مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوتا. صرف اصغر کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی اس میں تقسیم کر سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے, لیکن صرف اکبر میں ہے کہ وہ انسان کو مذہب سے مکمل طور پر خارج کر دیتا ہے.
میرا سوال ہے, اگر کوئی تحجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سویا, وتر نہیں پڑھا اور وقت سو گیا, فجر کے وقت اٹھا تو وتر کی نماز پڑھے گا یا نہیں؟
دیکھیے اس کی دو صورت ہے. پہلی بات, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پڑھے گا, جیسا کہ ابو داؤد اور دوسری جگہوں میں حدیث صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ منا مان مل گئی اور منا مان مل گئی پر مسلی اضافت, جو آدمی اپنی نیت سے سو گیا وہ جب بیدار ہو گیا اس کو پڑھے. تو اس کے فضا کی دو صورت ہے. ایک صورت تو قضا کی یہ ہوگی فرض قدر نماز سے پہلے, تو اگر قدر نماز سے پہلے قضا کر لے رہا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ وتر کو وتر کی صورت ہی میں قضا کرے گا, یعنی ایک یقین پڑھے قدر کی نماز سے پہلے وقت ہے وہ کوئی بیدار ہوا چلے گا. البتہ قدر نماز کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وتر ہی کی صورت میں قضا کرے گا, اور بعض کہتے ہیں کہ یہی اگر تین پڑھتا تھا تو چار کرے گا, اگر پانچ پڑھتا تھا تو چھ پڑھے گا. جیسے ہوتے آئے کیا روزی بھی اللہ کو چلا ایسے صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو دن میں آپ بارہ رکعت قضا کیا کرتے
تھے. سوال کرتے ہیں کہ ایک ہمارے قریبی ہیں جس نے ایک شادی شدہ عورت سے قاضی کے سامنے نکاح کیا, یعنی کہ پہلے شوہر کو پتا بھی نہیں کہ اس نے نکاح کیا, یعنی مطلب یہ دونوں دو شوہر ہیں, اور اس سے کیا حکم ہے؟
یہ نکاح مناسب نہیں ہوگا, یہ نکاح مناسب نہیں ہوگا. نکاح کے ان حرکات کے لیے جو شرط ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ وہ شادی شدہ نہ شادی شدہ ہو. اس لیے قرآن مجید میں ان عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے, حکم مطلب امہات حکم آنکھوں سے لے کر کے والمحصنات من النساء, وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جو شوہروں کی, تو ان کا مناسب ہوگا ہی نہیں, چاہے سو سال تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ
جائیں. جی سوال ہے, سبھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ہر رکعت میں بسم اللہ, ہر رکعت نماز بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے؟
دیکھیے احتیاط یہی ہے, یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے, اس لیے کہ بعض علماء اس طرف سختی کے ساتھ گئے ہیں کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے, جبکہ میری کچھ طالب علم کی رائے ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے حصہ نہیں ہے, لیکن چونکہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیا کی ایک آیت ہے, لہذا کوشش یہی ہے کہ ان کو چھوٹنے نہ پائے.
اگلا سوال ہے, جیسے بھاجی نے ایک فلم لوڈ کیا جس میں ایک بریلوی صاحب نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عائشہ کی طرف سے لوگ بارش کے لیے منتظر تھے, انہوں نے جو کھڑکی کھولنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی کھڑکی کھولنے کا واقعہ ذکر کیا گیا, اور کہا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے مزار بنایا تھا اور مزار مشہور ہے. جیسے
یہ عظیم مسئلہ ہے کہ حق کا نام باطل اور داخل کا نام حق رکھ دیا جا رہا ہے. اول اب تو یہاں پر کنواں وہ کھڑکی نہیں بلکہ ایک جسے کہتے ہیں سمجھئے کہ روشن دان کہتے ہیں, اس کے جو کھولنے کا حدیث کے اندر حکم ہے, علماء محققین امام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا, وطن ضعیف ایک نزدیک ہے, اس کی صحت ثابت ہی نہیں ہے, اور بلکہ امام ابن تیمیہ نے تاریخی طور پر ثابت کیا ہے کہ اللہ رسول کے ملے میں روشن دان آئی ہے. وطنبان فن. اور آپ جو گنبد بنا ہوا ہے اس میں بھی کہیں وطنبان نہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ تو ہر چیز وسائل اعلان کی مریت کی حرام اس کو دیکھ رہا ہے پورے گنبد میں کہیں بنائی دیتی ہیں کبھی کیسے وطنبان دکھائی نہیں دیتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مزار بنانے سے بچنے ہی کے لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ آج کمرے میں دفن کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. صبح سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے میدان میں اسی لیے نہیں رکھا گیا تاکہ لوگ اس کا عرف اسے آج کے بارے مزار کر دے مزار نہ بنا لیا جائے. اور آج کا مزار بنا ہوا ہے یہ عجیب الٹی ملتی تھا. ایسا تو یہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کو باہر میدان میں دفن کیوں نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہاں ہر آدمی آسانی سے کہیں دیتا کتنے لوگ آپ روکتے ہیں کتنے لوگ منع کرتے جا کر کے وہاں پر ریاض جاؤ اس کو کرا دیتا. تو اسی سے بچنے کے لیے تو آپ کو گھر کے اندر دفن کیا گیا تاکہ آپ کو مزار نہ بنایا جاتا.
یہ کہنے والا یہ کہہ دو کہ یہ تو آلریڈی مزار تھی پہلے.
یہ کہاں ہے مزار تھے اللہ کے بندے. آج اگر کسی ضرورت کے کہاں جیسے فسادات آپ کے یہاں ہوتے ہیں لوگ گھروں میں دفن کرتے ہیں مجبور کیا مطلب مزار بنے گا روٹی ملتی ہوں گے لوگوں کی کرا دے. یہ تو لوگ بےوقوف کو شاہین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بےوقوف بناتی ہوئی یہ بات کہیں جا رہی ہے. جیسے اللہ کو فرماتا ہے کہ سب سکو میں ہوں سب ہوں اپنی قوم کو بےوقوف بن جا اور ان کو لوگ کو تاش کر لیا. دنیا کا کوئی اصل مند آدمی سمجھدار آدمی علم والا آدمی یہ کہے گا جی نہیں وہ مزہ ہے تم لوگ آدمی جس پر آ جاتا کوئی راج نہیں بھائی بتائیے حضرت عائشہ اپنی پوچھا کر کے اس کو کوئی سمجھنے والا ہوگا. وہ تو یہی کہتی ہے تاکہ آپ کی قبر کو مزار نہ بنا لیا جائے اور آپ کو بنا لیا گیا ہے.
اگلا سوال ہے تین سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تبدیل سے قرآن تلاوت نہیں کرنی چاہیے مطلب جیسے قاری بلواسی میں چاوی وغیرہ تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے پڑھنے سے تفلس لازم آتا ہے برائے کرم وضاحت کرتے ہیں.
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو قراتیں ہیں اصل قرآن کا جو روح قرآن کی جو روح ہے وہ اس سے مقبول نظر آیا کرتی ہے. اسی لیے لوگ اس آج لہو لائف کا ذریعہ بنا لیے ہیں بطور عبادت کے اسے وہی سنتے ہیں کہ سنتے اس لیے ہیں کہ کانوں کو اچھی لگ رہی ہے. اصل خراب کا جو طریقہ ہے آج کل کے فصل آئینے حرمین وغیرہ جسے کہتے ہیں یا خود منچاوی وغیرہ نے جو تجویز کے ساتھ کہا ہے دیکھیے وہ طریقہ جو ہے وہ بطور تربیت کے تعلیم کے زبان کو پوچھنے کے لیے اس کا استعمال کی حرکت باتیں ہیں. لیکن اصل جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کہیں بات قرآن حدیث سے اس کی تعریف
اگلا سوال جس طرح ہم عمرہ یا حج بدل کر سکتے ہیں کہ اسی طرح ہم روزہ یا نماز بدل بھی کر سکتے ہیں.
بھائی دیکھیے لے کر انسان ماتا وہاں نسا یوں تو پلوا روزہ عمرہ اور حج بدل کے لیے قرآن حدیث میں نص موجود ہے. نماز کے لیے روزے کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے. لہذا جو چیزیں عبادات سے عبادات جو عبادتیں ہیں توقیفی ہیں یعنی ان کے اوپر اتنا ہی اور ویسے ہی عمل کیا جائے گا جیسا قرآن حدیث سے ثابت ہے اس سے آگے بڑھا نہیں
جائے گا. اگلا سوال ہے شیخ محترم ساتھی سوال کرتے ہیں السلام علیکم. میرے دوست کا سوال ہے کہ کمپنی میں سیلری کے علاوہ کمیشن ملتی ہے اگر الگ سے یعنی سب کانٹریکٹر جو ہے اس سے ملتی ہے کیا یہ جائز ہے؟
نہیں دیکھیے مجرد کمیشن یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کمپنی جہاں آپ کام کر رہے ہیں آپ کی کارکردگی پر آپ کی تنخواہ سے زیادہ بطور کمیشن کے بطور انعام کے جو دے رہی ہے آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر آپ کمپنی کے کام کر رہے ہیں اور جن کا تعلق کمپنی سے ہے یعنی جو لوگ سامان لا کر کے دیتے ہیں یہ ہیں تو جو سامان لا کر کے دیتا ہے اس سے آپ کو کمیشن دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے یا تو پھر جو کمیشن دے رہا ہے وہ کمپنی کے ہو جائے اور تو نہ آئے کمیشن آپ کو نہ ملے. تو اگر ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ مثال کے طور پر کمپنی کو مال کچھ اور چاہیے لیکن چونکہ آپ ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں اگر کہ کمپنی کا مالک وہاں پر موجود نہیں ہے ایک آدمی ایک ایسا مال لا کر کے دیتا ہے جو ہلکا کسی کو نہیں ہے लेकिन क्योंकि आप कमीशन दे रहे हैं ज्यादा उसको ले रहे हैं, इस तरीके से कंपनी का भी नुकसान हो सकता है और ग्राहक का भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल उनसे जो ले आ रहे हैं दे रहे हैं उनसे कमीशन लेना जाए नहीं।
अगला सवाल है हमारे यहाँ वसू नहीं करे तो क्या वजू से पहले हमारे में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे अल्लाह का जिक्र करने को मना किया गया।
देखिए सिलसिले में वो जो बिस्मिल्लाह कह करके हमारे में दाखिल हो रहा है वो उसके लिए काफी होगा, ऐसे बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात भी ये अगर हमाम बड़ा है तो शेख अब्दुल्लाह जिब्रीन रहमतुल्लाह ने एक बात कही है कि बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है और हमाम में अल्लाह का जिक्र मकरूह है, किसी वाजिब को मकरूह के लिए छोड़ा नहीं जाएगा।
यानी अगर दाखिल होने से पहले अगर भूल जाए दुआ करना फिर भी तो
उस जगह में जहाँ बैठते हैं कलाई हाथ मिले वहाँ नहीं, जहाँ पर उन्होंने खाना बनाया वहाँ बिस्मिल्लाह कर दिया।
अगला सवाल है, सवाल दोस्त का है कि उसके घर में वो अकेला कमाने वाला है और घर में माँ बाप भाई की तनख्वाह पे घर चलता है, दूसरे घर में यानी दूसरे घर में उसकी वाइफ है और बेटी है उसकी तनख्वाह से गुजारा करते हैं। मैं बताने का मतलब यही है, सारे सवाल ये करते हैं कि दो घर हैं यानी एक घर जिसमें माँ और भाई वगैरह की तनख्वाह से उधर चलता है, दूसरे में उसकी बीवी है और उसकी बेटी है, तो इधर भी उसको देना पड़ता है उधर भी उधर देना पड़ता है, जिसमें कभी कभी तकलीफ हो जाती है, तो इसका हक ज्यादा है ये बताना चाहते हैं।
भाई बेटी हर जिसे छोड़कर बीवी बच्चों का हक वालिदैन और भाई से ज्यादा है, वालिदैन और भाई से खास तौर पर अगर वो लोग अलग रह रहे हैं, अलग उनका घर है और आपका घर अलग है, तो आपकी बीवी और बच्चे आपके खर्च के ज्यादा आपकी तनख्वाह के ज्यादा हकदार है अपनी जरूरत की हद तक। यानी मिसाल के तौर पर आप 2000 कमाते हैं, उनमें मारूफ तरीके से जो उस इलाके का मारूफ यानी आम तरीका है उससे सिर्फ बच्चों ही का खर्च पूरा हो जाता है, तो आपके बच्चों ही को मुकदम किया जाएगा उन लोगों के ऊपर। अलबत्त ये हो सकता है कि आप अपनी वालदेन को अपने साथ ला करके अपने वालदेन को रखेंगे बच्चों के साथ वो खाएं और पिए, ये अलग बात है कि अगर आपके बच्चे राजी हो जाए और आप राजी हो जाए अपने बच्चों पर अपने वालदेन इनको कर देंगे तो ये जाहिर बात है और बड़े सवाल का काम है। लेकिन जहाँ तक हकूक का ताल्लुक है खिलाने पिलाने सड़कों में बीवी बच्चों का हक वालदेन से ज्यादा है।
अगला सवाल है, क्या सूरह फातिहा के बगैर नमाज जनाजा हो जाती है?
नमाज जनाजा भी नमाज है लेकिन सूरह फातिहा के नमाज जनाजा नहीं होती, इसलिए अल्लाह के रसूल हजम खान है पूजा और सलाह चले मल्ले में किसान और अब्दुल अब्बास के बाद जो बुखारी शरीफ वगैरह में है उन्होंने बताया तो सूरह फातिहा कह करके सुनाया कि अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा सुन।
अगला सवाल, क्या जराबों पे मसाह करना ठीक है?
जाहिर बात है मसाह के सराय पाए जा रहे हैं तो मसाह किया जा सकता है, क्या वो सराय पाए जा रहे हैं, क्या वो जराब कपड़ों से हैं या नहीं के हैं किसी और के हैं।
अगला सवाल है, नमाज में सुतरा रखना कैसा है? अगर कोई बगैर सुतरे में नमाज पढ़ रहा हो तो उसके आगे से गुजरने के बाली कितनी दूर से गुजरा जा सकता है?
हाई देखिए, जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो आदमी अपने सलीबे की जगह तक का मालिक है, खास तौर पर अगर किसी आम जगह नमाज पढ़ रहा है तो किसी और को उसके सलीबे की जगह से वो उसका जहाँ पर खड़ा है और सजदा इस जगह से जाना जाहिर नहीं होगा, उसके बाद अगर कोई गुजरना चाहे तो गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गुजर गए अपनी मजबूरी को बल्कि इसके जिस तरह नहीं रहता उसके ऊपर कोई गुजरा नहीं, वैसे सुना रखने बहुत मुश्किल की काफी भी है मालूम है।
खुदकुशी करने वाले की जो है सवाल करते हैं किसी तरह
भाई देखिए, खुदकुशी करना कुफ्र नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की नमाज बनाया कहीं पढ़ी, ऐसे शख्स के ऊपर ये वईद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चे का नहीं, यानी ये जो जुर्म है इसको नहीं बच्चे का उसकी सब उसको कभी وہ بھی اس کے بعد مجھے نکلے گیا الگ مسئلہ ہے کہ خوشی کرنے والا مسلمان ہے، لہذا جیسے ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، دعائیں مغفرت کی جائے گی، اس کی بھی کی جائے گی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ایک ایسے آدمی پر نہیں پڑے لیکن سارے دوران پکانے کا حکم دیا، اور حضرت ابو موسیٰ کی اصلی کی جو روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے بارے میں کہا کہ اللہم ولی یدی یغفر، اے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے، حالانکہ ہاتھ کو کاٹ کر اس نے خودکشی کی تھی، تو معلوم ہے وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان معاملہ چھوڑ دیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو سر کے علاوہ تمام گناہوں سے بخش دے، بخش دے، بخش دے.
اگلا سوال ہے، حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟
اصل یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر پہلی یا دوسری ہے تو وضو واجب ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی، اگر پہلی یا دوسری ہے تو وضو کرنا واجب ہوگا، اسی پر باقی رہنا چاہے نہیں
ہوگا. اگلا سوال ہے، نماز جنازہ میں رکھنے کا دین ہے یا نہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کہاں بات یہاں جو عمر وغیرہ سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج بات
نہیں، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. اگلا سوال ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چہرے سے ہاتھ پھیرنا کہتا ہے، ہمارے ان ساتھی جو ہمیشہ ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ عام طور پر ایسا کرتے ہیں،
کوئی زمین نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے چہرے میں پھیر رہے ہیں عادت کے طور پر تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں.
اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر ایک، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی حیث کو زکات نہیں دے سکتے؟
ظاہر بات ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے لیے ہم نے دو باتیں ہیں، آل مختلف اور آل حاصل، آل مختلف اور آل حاصل، یہ دونوں کے اوپر زکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، البتہ یہ ہے کہ دوسرے طور سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے.
آج کل لکھا
نہیں، آج کل سید لکھا نہیں، اس سے اصل چیز یہ ہے کہ حقیقت میں اگر وہ آلے گئے ہیں، یعنی ان کا نسلمانہ حضرت حاصل پر یا مختلف کر جا کر ختم ہو جاتا ہے تب سے ٹھیک ہے، ورنہ یہ کوئی جو نہیں کرا دی جانا سمجھ کرا لو بھی آلے گئے تو ہوئی
ایک شخص جو ہے اس کے نام شروع شروع سے صحیح لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی فی الحال بہت ضروری ہے،
نہیں
مجھ سے کوئی نسل نامہ کا تصور بھی نہیں آج کل
وہ جانے وہ جانے، اگر وہ اپنے کو نہیں کہتا ہے کہ ہم آنے رسول سے ہیں تو جو زکات میں، لیکن کہتا ہے تو زکات نہ
کھائے، تو ہم تو ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پہلے تو سید نہیں تھے لیکن اچانک سید بن گئے، اگر ان کے خاندان میں ان کے بچے بھی ہوں گے تو وہ بھی سید ہوں گے، ایسے کتنے سید ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے، تو ایسے لوگوں
کا مسئلہ ہمارا نہیں تو وہ حکومت کا ہے نا، حکومت حل کر لیا جائے، پابندی لگائے سید کہنے پر، یا جس معاشرے میں وہ لوگ پابندی لگائے تو کہاں سید بن گئے آج تمہارا کیا رقم لگا لا کر دکھائے، ورنہ ٹھیک ان کے بائی کر کے جو اس میں جو ہے سن سکتا اور خراب نہیں دیا تو باقی دوسرا کوئی فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھیے یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا حل یہ جواب ہمارے آس پاس نہیں ہے، ہم ایک یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر وہ حقیقی سید جس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آل حاصل آل مختلف ہیں، تو اس کے اوپر زکات دینا ان کو جائز نہیں ہے.
وہی سب سوال کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ جس سرکار میں سید ہے اس کی بدعا نہیں لینی چاہیے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے، وہ جنتی ہے؟
ظاہر بات جنت کسی کے خاندان سے منسلک نہیں ہے، جنت عمل سے منسلک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یا فاطمہ ہم سے بھی نفسکی ملندار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تقدیر کرنا چاہیے، اس خاندان ہونے کی وجہ سے اس کا دن دکھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، جائز جو ہے نہیں ناجائز طور پر جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، برا بھرا کہہ رہا ہے، اس کا دل بھی نہ چکایا جائے، یہ بات نہیں ہے، یعنی ان کی جو ہے جائز ہر قسم کی ان کی طرف پیشداری ان کی کرنی چاہیے.
اللہ کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کو یعنی آداب زیادہ پسند ہے؟
بھائی دیکھیے حدیث شریف میں جو وتر کا لفظ آیا ہے ان اللہ وتر یحب اللہ تبارک و تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے, اس سے نمازیں وتر مراد ہے. اس سے کیا ہے؟ نمازیں وتر مراد ہے, اس لیے کہ نمازیں وتر کاٹ ہی ادب کے حکم کرتے ہیں. البتہ کوئی نہیں ہر جگہ جہاں کاٹ عدد ہو تو اللہ اب جائے کسان کے طور پر وہاں چار رکعت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا نا اردو جانے جانے مراد کیا ہے نمازیں. البتہ کوئی آدمی اس کا لحاظ رکھتا ہے کہ اپنے کھانے میں مطلب سات کھجور کھائے, تین کھجور کھائے, تین گھونٹ میں پانی پیے, پانچ میں پیے, تو یہ اچھی چیز ہے. البتہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ تسبیح جو ہے تین پانچ پاتے غلط ہیں. تسبیح سجدے کے اندر اصل کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم واجب ایک ہے, لیکن سنت کیا ہے؟ کم سے کم تین ہے. اس کے بعد کی تہذیب نہیں ہے, چار ہے, پانچ ہے, آٹھ ہے, نو دس ہے, اس میں کوئی تہذیب نہیں
ہے. اگلے بات سوال کرتے ہیں کہ میں عربی کے ویڈیو میں کام کرتا ہوں اور غلطی سے جو میرے ہاتھ سے جو برش تھا وہ قرآن کر لگا, تو اس کا کیا حکم ہے, کیا کروں؟
کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کافی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہماری اس پر درست نہ کیجیے گا, اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم بھول جائیں. اگر جان بوجھ کر کے گا ٹرین کیا ہے, اس کے استغفار کافی ہے.
اگلا سوال ہے, اگر تک نماز اکیلے پڑھ رہا ہوں اور غلطی سے تھرڈ اور فورتھ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟
غلطی سے پہلے کوئی حکومت نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے, میں سونا اور چاندی پر زکات نکال رہا ہوں تقریباً 10 سال سے الحمد للہ, پر اس سال میں بہت مقروض ہوں, کیا اس سال میں زکات نکالوں گا یا نہیں؟
باہر بات ہے, سونے سے دیکھ کر کے اس کی زکات نکالیں گا. آپ یہ چاہیں کہاں بھائی ہمارا قرض ہی باقی رہے اور سونا ہی اپنے بھی رہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سے صرف اصل تو یہی کہ سونے کے ہی سے زکات نکالنی چاہیے. اسے علماء نے بغیر آسانی کے شریعت نے اجازت دی ہے کہاں بھائی نقد سے نکال دیا جائے, ورنہ اصل سونے سے نکالا جائے. جی
اگلا سوال ہے, میں ایک زمین لیا ہوں, میری نیت ہے کہ اپنا گھر بناؤں گا, ساتھ میں میں بھی یہ بھی نیت ہے کہ اگر کل کو اچھی رقم مل گئی تو بیچ بھی دوں گا, تو کیا میں اپنے اس زمین پر زکات نکالوں گا؟
اگر بیچنے کے لیے مکمل نیت نہیں ہو گئی ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. اس کا تردد ہے کہ میں گھر بھی بنا سکتا ہوں, اس کو بیچ بھی سکتا ہوں, ہے نا, تو اس پر زکات نہیں.
محترم سے اگلا سوال ہے, اگر ہم افغان میں گھر جائیں اور وہاں پہ کچھ دن رہیں تو ان کا پورا مکمل سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے سعودی عرب اور انڈیا میں جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہاں پر روزے شروع اگلے ایک دن پہلے سے ہوتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد 30 اور 31 روزے ہوتے ہیں, تو ان روزوں کا الگ سے مطلب حکومت ہے کہ آدمی 30 روزے مکمل کرنے میں سمجھ ہو جائے یا انڈیا میں جا کر یا پاکستان میں جا کر وہاں پر 31 روزے مکمل کریں گے؟ سوال
میں دیکھیے اس سلسلے میں میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ آدمی جس جگہ روزہ رکھنا شروع کر رہا ہے وہاں کا حساب لگائے گا کہ آدمی روزہ رکھنا شروع کر رہا ہے. البتہ جہاں جا کر کے افطار کر رہا ہے وہاں کے لحاظ سے افطار کرے گا, اگرچہ اس کا روزہ 29 یا 30 سے زیادہ ہو جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات جماعت کی وجہ سے, جماعت کی وجہ سے اعمال کے اندر کمی اور زیادتی واقع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں بعد میں آتا ہے تو بسا اوقات اسے رکوع اور سجدے اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ کرنے پڑتے ہیں. تشہد بسا اوقات مغرب میں وہی تشہد ہے نا, لیکن بسا اوقات پیچھے رہ جانے کو اسے چار تشہد کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی جسے امام کے ساتھ منسلک ہو گیا تو اب امام کی اتباع ضروری ہے, اسی لیے آپ اگر کسی جگہ پہنچ گئے وہاں کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اکیلا افطار کرنا جائز نہیں ہوگا. سن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ الصوم یوم یقوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. روزہ اس دن رکھنا شروع کریں گے جس دن سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, اور ہم افطار اس دن کریں گے جن سارے لوگ افطار کر رہے ہیں. بولا روزہ رکھنے عید منانے میں جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی طرح میں لکھتے ہیں کہ انفرادی امور کا دخل نہیں ہے, اجتماعی امور کا دخل ہے.
اگلا سوال ہے, ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد میں ایک روپیہ بھی سمندر دیا تو کیا اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا؟ یعنی اگر اس کو گنہگار ہے, اگر عذاب مل رہا ہے تو کیا اس کے ذہن میں کمی ہوگی؟ اللہ نے اس کو اگر معاف کر دیا تو کیا اس کے درجات میں بدل نہیں ہوگی؟
اس میں کوئی شک نہیں, اگر وہ اخلاص کے ساتھ یہ ایک ریال بھی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آدھا ریال بھی اگر دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے قبول کر لے رہا ہے کہ یہ اس کے لیے قبر میں عذاب کی تقسیم درجہ کی بلندی, جہنم میں عذاب کی تقسیم اور درجہ کی بلندی کا سبب.
اگلا سوال ہے, جس آدمی کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے دعوت نہیں پہنچی تو وہ اہل خطرہ میں مانا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا امتحان لے گا, اس کا امتحان لے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین یا چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ان کا امتحان لے گا. ان میں ایک شخص وہ ہے جو اتنا بوڑھا اسلام اس کو اتنے بڑھاپے میں پہنچا کہ اس کی صحیح حکومت میں سمجھ باقی نہیں تھی, یا ایسا پاگل آدمی جو معاملات کو سمجھ نہیں سکتا تھا, یا وہ شخص جو ایسے وقت میں اس کا انتقال ہوا کہ دعوت ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا. وہاں پر اگر کامیاب ہوئے تو جنتی ہیں, ورنہ ناکام ہوئے تو جہنم ہوں.
اگلا سوال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے, کیا تعلق شریعت میں کچھ وارد ہے؟
اس سلسلے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے. یہ حکیموں کا قول ہے کہ جو آدمی عصر کے بعد سوتا ہے اس کو جنون لائق ہوتا ہے, ایسے نہیں ہے, لیکن حدیث میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. آدمی ان شروط کو محفوظ رکھتے ہوئے کسی وقت بھی اس کو نیند آئے موقع ملے وہ تو سکتا ہے, یعنی اس کے بعد بات نہ چھوٹے نماز نہ قضا ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال, نماز میں ٹوپی لگانا ضروری ہے یا بغیر ٹوپی لگائے بھی نماز ہو جاتی ہے؟
امام صحابی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار کے اندر متعدد حدیثیں نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی, ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر کے نماز پڑھی. اب ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر کے نماز پڑھنے کا معنی ہوگا کہ آپ کے سر پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ٹوپی جس جگہ زینت کا لباس سمجھا جاتا ہے, شریف لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہے جس مجلس کا, تو وہاں لگا کر کے پڑھنا تو بہتر ہوگا, لیکن نماز میں نہیں لگایا تو نماز میں اس سے کوئی اثر واقع نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے, آپ کے نزدیک تقلید شخصی شرک ناجائز اور حرام ہے, جبکہ امام یحییٰ بن سعید اور قطان حنفی امام بخاری شافعی امام حنیہ نے چائے کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ امام بخاری شافعی تھے, امام مسلم شافعی تھے, امام ابن تیمیہ حنبلی تھے, امام ابن حجر شافعی تھے, امام نووی شافعی تھے, امام ذہبی شافعی تھے, مقلد ہیں. تو قرآن و حدیث سے ان حضرات کا حکم بیان فرمایا, اور یہ بھی فرمائے کہ جو ان مقلدین کی روایت لیتا ہے یا ان کی بات پر عمل کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟
انما اللہ و انما الیہ راجعون. ہم نے یہ کہا ہے کہ تقلید کی ہر قسم شرک میں داخل ہے. تقلید کی ہمارے علماء نے اس قسم کو شرک قرار دیا ہے کہ جس صورت میں انسان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانوں گا کہ ہمارے علماء ہمارے امام کا کوئی اس کے خلاف ہے. جیسا کہ تقریر ترمذی میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ وعلم ان مسئلۃ المسائل من مسائل مہمات المسائل, یعنی خیار بیع کا مسئلہ بڑے اہم مسائل میں ہے. اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جمہور کی مخالفت کی ہے اور بہت سے متقدمین اور متاثرین نے ان کے خلاف کتابچہ لکھا ہے ہمارے استاد نے بھی یہی کہا کہ مسلمان شافعی کا مسئلہ راجع ہے, لیکن ہم مقلد ہیں, ہمارے اوپر ہمارے ان کی تکلیف واجب ہے. ظاہر بات ایسی تکلیف کیوں کریں, لیکن جن لوگوں کا نام دیا گیا ہے اصل میں وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بڑا عالم نہیں, کوئی بڑا عالم نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لوگوں کا نام لے آ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ مکلف ہیں. اور ہم بڑے وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں جیسے یہ علماء بطور آج کے یہ علماء اگر مکلف تھے جیسے یہ تکلیف کرتے تھے, اگر ایسے آپ تکلیف کریں تو ہمارا اور آپ کا کوئی مشکلات رہی نہ جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو اولا مکلف کہنا کسی نے مکلف نہیں کہا ہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں, نہ ان کے ماننے والوں نے, نہ خود امام بخاری نے کہا کہ ہم امام صاحب کے مکلف ہیں. کسی امام کی بعض باتوں کو یا زیادہ باتوں کو قبول کر لینے کا معنی یہ نہیں کہ ان کے مکلف ہو گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تکلیف کی پر جتنی ضرب لگائی ہے اور جتنی سخت باتیں کہی ہیں تکلیف کے اوپر اور صرف قرار دیا ہے, اور آپ کہتے ہیں محمد رحمہ اللہ کے مکلف ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک جلد موٹی جلد آئی ہے, بلکہ نئے طور پر جو کالا دستورا ہے آج جلدوں میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے وہ مسائل جمع کیے گئے ہیں جن مسائل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عمومی طور پر صدر حنبلی کی مخالفت کی ہے, کہ ہم مخالف بنے ہوئے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے صدر حنبلی کے اصول کو بھی نہیں مانتے, تمام اصول کو بھی, تمام فروع کو بھی نہیں مانتے. تو کہنے کا مطلب جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مقلد تھے, ویسے مقلد آپ بن جائیں اور یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, لیکن کیونکہ ہمارے امام کا مسئلہ اس کے خلاف اس کو نہیں مانتے. ظاہر بات ایسی تکلیف نہ امام ابن تیمیہ کرتے ہیں نہ بخاری نے کہا, کسی اور نے کیا. یہ لوگوں کو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں لوگ مقلد تھے, اور میں حقیقت میں لوگ مقلد نہیں بلکہ مجتہد مطلب تھے, مجتہد نہیں بلکہ مجتہد مطلب تھے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے کہ جو الیکشن کرے کیا ہم اسے سلام کر سکتے ہیں, اور ہمارے رشتے داری میں کچھ لوگ تصویریں لگا کر اس پر پھول مالائیں چڑھاتے ہیں, کیا ہم اسے بھی سلام کر سکتے ہیں؟
اللہ ظاہر بات اس میں کوئی شک نہیں کہ میں پھول مالائیں چڑھانا کس نیت سے, اگر اسی نیت سے ہے کہ ہاں بھائی ہم یہ بزرگ کو چڑھا رہے ہیں تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں, کہ ہم سے راضی ہو جائیں کہ یہ صرف اکبر ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کفر کا اور مشرک ہونے کفر کا حکم لگے گا کہ یہ صرف کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو مشرک قرار دیں اس کے لیے کچھ چڑھائے, ان کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے کہ نہیں, انہیں حق ہو چکا ہے کہ نہیں, وہ اس چیز کو ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق لگ رہے ہیں, تو اس کے لیے صرف اور صرف مشرک ہونے کا اور ان کے کافر ہونے کا حکم لگانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر حجت قائم نہیں, اگر مسلمانوں نے ان کا استعمال ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں, ورنہ نہیں. جی
میرا سوال ہے, کیا حاملہ خاتون میت میں جا سکتی ہیں؟ کیا نہیں,
کوئی خطرہ نہیں, اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف اور قرآن سلف میں کیا فرق ہے؟ کتاب حکومت کے ساتھ منہج سلف کی شرط لگانا کیسا ہے؟
اصل میں دیکھیے منہج سلف اور قرآن سلف لغت کے معنی کے لحاظ سے تو فرق ہے. منہج سلف یعنی سلف کا جو طریقہ رہا ہے, قرآن سلف یعنی سلف نے اس کو کیا سمجھا ہے, لیکن دونوں کا آخر میں نتیجہ ایک ہے. ہم کتاب و سنت کے ساتھ منہج سلف کی طرح اس لیے لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو اسی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں جس روشنی میں سلف نے سمجھا ہے. ہمارے کام میں قرآن اور حدیث کا اگر کوئی ایک مفہوم لیا ہے اور ان کا مستقبل علیہ ہے, تو ہم اپنے علم کی بنیاد پر, مغز کی بنیاد پر, اپنی سمجھ کی بنیاد پر قرآن حدیث کا ان کے خلاف کوئی مفہوم متعین نہیں کر سکتے. تو ہم منہج سلف پر ہونے کا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں, یا منہج سلف کے متعلق اپنے آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حجت, حدیث کو مانتے ہیں حجت, ان کے علاوہ دونوں کا کوئی اور چیز حجت نہیں ہے, اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں منہج سلف کو سامنے رکھنا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز سے کیسے سمجھا. مثال ہے آج کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتھ ہوتا ہے وطام الدین اوسم کتاب علم لہو، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اب کھانا عربی لغت کے مقاصد سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ ذریعہ نہیں ہے تو بلکہ عام کھانا آتا. لیکن صحابہ کرام نے حضرت ابو عبد اللہ عباس اور دوسرے لوگوں نے وطام الدین اوس الکتاب حل لکم سے ذریعہ مراد لیا ہے، لہذا ہم اس سمجھ کے پابند رہیں گے، ہم اس سمجھ کے پابند رہیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث عام ہے اور سلف نے اس کا خاص مفہوم لیا ہے تو اس کا خاص مفہوم لیں گے. کوئی حدیث خاص ہے سلف نے یا آیت خاص ہے عام مفہوم ہم سے عام مفہوم لیں گے. مثال کرو قرآن مجید نے نماز قصرت و قصر میں قید مقید کیا گیا جس سے حالت خوف سے، حالت خوف سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے یہ نہیں کہ قصر اسی صورت میں کیا جو ہم کو خوف ہوگا تو نہیں، ہر قصر کے اندر انہوں نے قصر کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی اقتدا کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اسی منحط پر سمجھا جائے جس منحط پر صحابہ کرام اور تابعین کرام نے سمجھا ہے. جی
اگلا سوال ہے کہ آپ موبائل پر قرآن دے کر پڑھا جا سکتا ہے بنا وضو کے؟
کوئی حرجہ نہیں، اس لیے کہ مصحف نہیں ہے، وہ مصحف نہیں ہے، نہ مصحف کے ختم میں ہے. اس لیے کہ مصحف میں جو الفاظ لکھے رہتے ہیں وہ دائمی رہتے ہیں، اور ہمارے موبائل پر جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ بٹن نہ کرائیں، چالو نہ کریں تو اور اس کے علاوہ موبائل کو کھول کر کے ایک ایک پردے نکالیں کہیں آپ کو نکالنا نہیں ملے گا. جی
یہاں اپنے فرق آئے گا پڑھنے میں اور موبائل میں
پڑھنے میں؟ دیکھ لیں گے، اگر آدمی اپنی عادت بھی بنا لے کسی نے پڑھوایا ظاہر بات یہ اس کا مصحف پڑھنے کا ہوتا نہیں ہوگا، لیکن اگر کبھی وقت کو روکا میرا ان شاء اللہ سے یہ رکھا.
نماز کے دوران کچھ خیالات کی وجہ سے ممکن ہے کہ رکن چھوٹ جائے، مثلا صرف فاتحہ نہ پڑھ سکوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی، یا پھر اس رکعت کا دہرانا ہوگا، یا پھر پوری نماز کو دہرانا ہوگا؟
دیکھیے اگر آپ کو یاد آ جا رہا ہے ابھی آپ نے نماز ختم نہیں کی، میں نماز ختم کی اور آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تب تو آپ کو کچھ رکعت کو دہرائیں گے اس میں سورہ فاتحہ چھوٹی ہے، لیکن آپ چلے گئے اٹھ کر کے اپنے گھر کاموں میں مشغول ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے تو آپ پوری نماز دہرائیں گے، لیکن نماز کو اس رکعت کو دہرانا ضروری ہے.
اگلا سوال ہے شیعہ حضرات جو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تہمت اعتراض کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے حسن کا طریقہ پوچھا تو آپ نے باریک کپڑے کے پیچھے برہنا ہو کر اس کو حسن کا طریقہ بتایا، اور اس کو صحیح بخاری کا
سوال. اصل بات یہی ہے کہ شیعہ کی باتوں پر توجہ دینا حق یہ ہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. اصل ہر مسلمان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ سب بولتا ہے، لیکن شیعہ کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نادر وہ سب بولتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے کتابوں کو سنا نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اور ان کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ قیامت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاصے کیسے وضو کر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تم کو دکھلاتی ہوں. فردہ کیا صرف سر دکھ رہا تھا، فردہ کیا صرف سر دکھ رہا تھا، باری سفر سے یہ بھی جھوٹ ہے، فردہ کیا اور صرف سر دکھ رہا تھا. اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن عائشہ جو محارم ہیں، ان کے محارم ہیں، واضح بات ہے کہ بطور تعلیم کے حضرت عائشہ نے صرف اپنے سر کو دکھایا اور سر کو محرم دیکھ سکتا ہے نہیں، بلکہ سر ہی بلکہ گلا نہیں دیکھ سکتا ہے، ہمیں کہیں نہیں چاہیے. تو یہ بات ایک صبائی کو جاری اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں ہے کہاں یہ ان کے ساتھ ہے بھائی سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ مبارک برہنہ ہو کر کے یا باریک کپڑے کے پیچھے نماز اپنا خود نہیں کیا ہے. جانتے ہیں آپ لوگ کہ بتا ہوگا پریکٹیکل طور پر کوئی چیز دکھائی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور اس صبح سمجھ میں زیادہ آتی ہے. تو یہ کیا جمع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
گروپ نمبر پانچ سے جو ہے نا، یعنی آخری سوال کافی پوسٹ کرتے ہیں چیز کے آگے سے گزرے علیہ السلام والسلام اس طرح کے رفتار کا عجیب واقعہ میں نے یہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صاحب نے دیکھا تھا کہ آپ تیزی سے آپ کو آسمان و زمین پر اترنا ہی پڑا. یعنی لمبی یہ پوری یہ سوچ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل السلام نے فرمایا کہ چار مرتبہ مجھے ایسا اترنا پڑا, ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, دوسری مرتبہ حضرت عثمان علیہ السلام کی جو تھن چلائی جا رہی تھی, دوسری مرتبہ حضرت دینا صلی اللہ علیہ السلام جب پورے میں بھیجا, جب چوتھی مرتبہ جب اللہ کے رسول نے جب آپ کے دندار مباشر آپ کا خون جو ہے زمین پر گر رہا تھا تو مجھے حکم ہوا کہ ہاتھ سے لینا اور زمین پر یہ مجھے حوالہ دیا گیا روح پر بیان ہاں, جس نے یہ بتایا کہ رسول اللہ مجھے فرمایا جبریل اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت, نہ کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. حوالہ دیا گیا روشن بیان,
روشن بیان ایک تقسیم کی کتاب ہے جو صوفی سلسلے ہوئے خوشیاں رہنے والے تھے, جو کہ اس کے اندر غریب تو موضوع حدیثیں دس اور دس کے بہت زیادہ ہیں, البتہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور نہ روشن بیان میں کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے, صرف یہ کہا گیا کہ وکیل خبر یہ کہا گیا ہے جو کہ خبر اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے صرف غرو اور لفاری ہے, یہ صحاب کرام میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے, یہ حدیث صرف دو دنیا کے حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں پائی جاتی, البتہ ایک مسئلے کے اوپر جو آپ لوگ غور کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے, آپ کے بندانے مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ آپ لوگوں نے حدیث کی سیرت کی کتابوں میں دس اثرت کہا ہے, واضح کہا ہے, لیکن ان کتابوں میں کیا کہیں اشارہ بھی ہے کہ آپ کا خون زمین پر نہیں گر پایا, جبکہ ایک عجیب بات تھی, ایک انوکھی چیز تھی, صحابہ کرام کس کس لکھی چیزوں سے تو پیچھے رہا کرتے تھے کہاں بھائی وہ واضح کر کے لیے ایک موجودہ بھائی ہوتا ہے, لیکن کہیں بھی کسی بھی صحیح میں اشارہ نہ ہو, اور ایک خبر یعنی جو قائدی نے کہا کہ عجیب کے اندر ہے بڑا کتاب میں چاہے قصہ مشہور ہے انہوں نے کہہ دیا, اور قصے کے طور پر نقل کیا, عجیب طور پر نقل نہیں کیا ہے, یہاں ایک قصہ میں بنیاد ہے, اور خود یہ حدیث بھی یہ کتاب بھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں اور نہ ہی کسی ایسے محقق کی کتاب ہے, تو اس کے اندر ساری باتیں کافی کتاب لکھی گئی.
جزاکم اللہ خیر محسن جزا, جزاکم اللہ خیر محسن جزا, حاضرین امید کہ آپ کو بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.